الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات گزشتہ دو جمعوں میں یہاں سے میری غیر حاضری رہی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں حاضری نصیب ہوئی وہ روح عرضی کا مقدس ترین خطہ ہے یعنی عرض حرمین شریفین وہاں کی سعادتیں اور برکتیں بے حد و حساب بلا نہایت لیکن ظاہر ہے کہ ان سے استفادہ کرنا ہر شخص کے لیے اپنے وسعت ظرفی کے مطابق ممکن ہے یہ ضرور ہے کہ جو بھی وہاں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ بالکل خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹتا پاکستان کے حالات کسی اعتبار سے اطمینان بخش نہیں ایک طرف ہمارے ہاں کی اندرونی سیاسی فضا ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس نظام پر یہ ملک چلے گا کون سی اس کی ڈگر ہے ایک سرزمین بے آئین ہے 37واں سال ایک ملک کے قیام کو جا رہا ہوں اور حال آج بھی وہی ہے کہ جو آج سے 35 برس قبل تھا میں یہ سن 51-52 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا زمانہ طالب علمی تھا اور میں جمعیت طلبہ میں جب کام کرتا تھا تو عزم کے نام سے ایک جمعیت طلبہ کا آرگن اردو میں ہم یہاں سے نکالتے تھے اس کی ادارت کی ذمہ داری میرے پاس ہی تھی میں نے اس میں ایک صفحہ مخصوص کر دیا تھا اس لیے کہ دستور کی بحثیں اس وقت سے ہمارے ملک میں جاری ہیں. اس میں کچھ خطوط لکھتے تھے جمعیت کے رفقاء کارکنان، کچھ لوگ مضامین کی شکل میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے دستور کے بارے میں، دستوری مباحث. اس کے لیے عنوان میں نے اختیار کیا تھا ایک شعر کو کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئینِ گلستاں کیا ہوگا، دستورِ بہاراں کیا ہوگا. یہ 1952 کی بات ہے کہ آئینِ گلستاں اور دستورِ بہاراں ہمارے ملک میں اس وقت بھی زیر بحث تھا اور آج بھی زیر بحث، اور آج جتنی بے یقینی کی کیفیت ہے، کچھ پتہ نہیں، کسی کو کچھ اندازہ نہیں، کیا ہونے والا ہے کسی کو معلوم نہیں. بڑے بڑے جغادری ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، بڑے سے بڑے ہمارے جو صحافی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے بالکل لا علم ہے، کچھ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، اسپیکولیشن ہے اس کے سوا کچھ نہیں. مجید نظامی صاحب نے ابھی بڑی اچھی باتیں کہی ہیں کہ یہ غیر سیاسی جزیرہ بنانے کی کوشش مفید نہیں ہے، اور یہ ایڈ ہاکزم جو ہے اس کو آخر کب تک لے کر چلنا ہے. یہ خلا جو ہوتا ہے ذہنوں میں، یہ بسا اوقات بڑے آتش فشاں کا موجب بن جاتا ہے، پھر پتا نہیں ہوتا. آخر جب بھی کوئی معاملہ آئے گا، کوئی 10-15 دن 20 دن تو کسی سیاسی مہم کے لیے دیے جائیں گے، کچھ پتا نہیں کہ پھر کیا ہوگا. اس لیے کہ کوئی چیز پہلے سے کوئی معین خطوط پر تو چل نہیں رہی. ایک طرف ہماری جو ملکی سیاست کا حال ہے وہ یہ، نظام کا حال ہے وہ یہ، مختلف چھوٹے صوبوں کی بے اطمینانی اور بے چینی کا معاملہ وہ سب کے علم ہے، ملک سے باہر کی جو صورت حال ہے وہ سب جانتے ہیں، ہندوستان میں جو کچھ کھچڑی پک رہی ہے، جو ابال ہے، وہ سب کے علم ہے. ایک پورے معلوم ہوتا ہے کہ طول عرض کے اندر ایک طرف جنوب میں مسلم کچھ فسادات کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ شمالی ہند میں جو کچھ ہو رہا ہے ہندو سکھ فساد، در حقیقت یہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہندوستان میں شاید یہ موقع تلاش کیا گیا ہے کہ دوسری جگہ پر ہندو مسلم فساد جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے. تو دونوں طرف بات جو ہے انتہائی نازک ہندوستان میں ہو گئی. اب اس صورت حال میں وہاں کی قیادت کیا فیصلہ کر لے، کیا اقدام کرے، یہ ہم کچھ نہیں جانتے. جب ہمیں اپنے ملک کا پتہ نہیں تو باہر کا کیا علم ہوگا. ہمارے مغرب میں جو معاملہ ہے افغانستان کا وہ سب کے علم میں ہے، اس سے آگے ذرا جو ہے خلیج کا معاملہ وہ ایک آتش فشاں بنا کھڑا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے حالات بیرونی تو بہرحال ہمارے کنٹرول سے باہر، ان کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں، لیکن یہ کہ ان بیرونی حالات کا جو اثر بھی کسی ملک کے داخلی حالات پر پڑتا ہے، اس میں فیصلہ کن چیز یہی ہوتی ہے کہ داخلی عدم استحکام ہے تو زیادہ سے زیادہ اثرات جو ہے اس پہ پیدا ہو جائیں گے، اور اگر داخلی طور پر کوئی معاشرہ اور کوئی ملک جو ہے وہ مستحکم ہے، متحد ہے، اس میں ہم آہنگی ہے، اس میں لوگوں کا ایک اطمینان عمومی موجود ہے، تو پھر یہ کہ توقع کی جا سکتی ہے کہ خارجی جو اثرات ہیں وہ اتنے زیادہ وہاں واقع نہیں ہو سکتے، خارجی حالات کے اتنے نتائج جو ہیں برے نہیں نکلیں گے. تو یہ حالات، اصولی طور پر یہ بات کہ 37 برس اب ختم ہونے کو آ رہے ہیں کہ یہ ملک جس چیز کے لیے قائم کیا گیا تھا ہنوز اس کے سلسلے میں روز اول ہے. بعض اعتبارات سے ہم اس معاملے میں پیچھے جا چکے ہیں. اس کے معاملے میں بھی امید کی جو فضا ہوتی تھی، ہوتے ہوتے وہ امید کا پنچھی جو ہے وہ ڈوب گیا ہے. اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں ان پر مایوسی طاری ہوتی جا رہی ہے کہ شاید یہاں پر سوچنے والے لوگوں، ایک وہ طبقہ ہے کہ جو لگا ہوا ہے اپنے معاش میں، اپنے دھندوں میں، انہیں سوچنے کی فرصت نہیں ہے یا انہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یا وہ جو کہا ہے اقبال نے کہ تیرے امیر مال مست اور تیرے غریب حال مست، یا تو یہ کہ مال مست اور حال مست لوگوں کا معاملہ تو دوسرا ہو سکتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو اپنے عیاشیوں میں مست ہیں، تو دوسرے وہ ہیں کہ جن کو دو وقت کی روٹی جو ہے اس کے لیے صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑتی ہے. تو ان دو طبقوں میں تو ظاہر بات ہے کہ سوچنے کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جو طبقہ درمیانی ہے، جو سوچتا ہے، اس کے اندر تو ایک مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ حالات ہیں کہ جن میں یہ یوں سمجھیے کہ جلتی پر تیل کا کام ہے. یہ جو اندرونی عدم استحکام ہے، بہرحال اہل حدیث اگرچہ اس ملک کے اندر ان کی تعداد بہرحال لاکھوں میں ہے، وہ کروڑوں میں اگر نہ ہو تو لاکھوں میں ہے، تاہم ان کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ دیوبندی بریلوی کا. یہ تو یوں سمجھیے کہ عوام الناس جو ہلاک ہو، اگر چھوڑ دیجئے کہ ان کو اگر گن کر کوئی سواد اعظم کا اگر کوئی عدد نکالنا چاہے تو بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ بھی زندہ اور بیدار ہیں اس ملک کے اندر اور درمیانی طبقہ جو بھی ہوتا ہے کسی ملک کا جو اصل فیصلہ کن جو حصہ ہوتا ہے مڈل کلاس، اس میں بہرحال آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیوبندی حلقے اور بریلوی حلقے کے مابین قوت یا اپنے اثر و نفوذ کے دائرے کے اعتبار سے کوئی نمایاں فرق ہے، یہ دونوں تو برابر کی چوٹ ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ یہ آگ جو ہے، چونکہ یہ مسلح تصادم تک بات جا پہنچی ہے، بہرحال دونوں طرف سے کچھ خون بہا ہے اور کیا اعداد و شمار ہے یہ تو اللہ جانے اور حکومت کے علم میں ہوگا، لیکن یہ کہ ہمیں تو بہرحال اسے بے خبر رکھا گیا ہے۔ لیکن جو زخمی ہوئے آخر ان کے خون سے، یہ سرزمین جو ہے وہ حضوری باغ کی وہ لالہ زار تو ہوئی ہے۔ اب یہ صورتحال جو ہے اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے آج پتہ نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ایک گوشے میں، وہاں کیا ہنگامہ ہو۔ اس لیے کہ اعلان کیا گیا ہے ایک طرف سے کہ علامہ محمود احمد رضوی صاحب وہاں جمعہ پڑھائیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ بھی اس کو جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں لائنگ ڈاؤن لے لینا، دے ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن، ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ رجسٹر کریں گے۔ تو خدا نہ خواستہ یہ بات اگر آگے بڑھی، سب سے بڑا تو معاملہ یہ ہے تشویشناک کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہو مارشل لا انتظامیہ کہ جہاں ہر چیز کے اوپر پابندی ہے، فوج جو ہے پورا کنٹرول کر سکتی ہے، بہت سے سوالیہ نشانات ہیں کہ جو ذہنوں میں ابھر آئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے کہ پورا پہرا تھا مسجد کے اوپر، ایک وقت اچانک وہ پہرا اٹھا لیا گیا، یہ آخر کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس کا فیصلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر صورتحال جو ہونی تھی وہ ہو کر رہی۔ اگر وہاں پر وہ فوج کا پہرا رہتا تو ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال واقع نہ ہوتی، لیکن یہ کہ این وقت کے اوپر آ کر ایک خاص وقت میں وہ پہرا اٹھا لیا گیا اور لوگوں کو گویا کہ آزادی دے دی گئی، جبکہ دونوں جانبین کو اس سے یہ بات لے لی گئی تھی، وعدہ لے لیا گیا تھا، پریس کمیونیکے یہ ہے حکومت کا کہ وہ کوئی اجلاس منعقد نہیں کریں گے، پھر یہ کہ این وقت پر ایک طبقے کو اجازت دے دینا، کیا معنی دار ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب تو بہرحال اب مستقبل دے گا، اور اگر اس کا بھی کوئی ٹریبیونل بنا، جو اصل واقعہ تھا اس کا ٹریبیونل بن چکا ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں شاید ایک شخص نے نام لکھوایا ہے گواہی دینے کے لیے، اس لیے کہ وہ معاملہ اصل میں ٹریبیونل کا نہیں ہے، معاملہ اور ہے، معاملہ تو اصل میں اپنی قوت کے مظاہرے کا ہے، اور وہ ایک خاص طبقہ ہے کہ جو آگے پیش قدمی کر کے دوسرے طبقے کی مساجد پر اور ان کے تمام حلقہ اثر کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ختم کر دے، اور اس کے لیے وہ اپنی قوت کا جو ہے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کے مظاہرے کی شکل انہوں نے اختیار کی ہے۔ میں بہرحال اس میں اس سے زائد جو ہے بات نہیں کرنا چاہتا، میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ سبب کیا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، اس لیے کہ مرثیہ کہنا وہ تو جتنا آپ کہتے رہے فائدہ تو اس کا کچھ نہیں ہوتا، اس سے تو یہی ہوگا کہ مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ اور گہری ہوگی، انسان پر وہ مایوسی کے اندھیارے جو ہے وہ اور زیادہ تسلط ان کا ہو جائے گا، لیکن اصل ضرورت پھر یہ کہ کچھ تشخیص ہو کہ یہ ہے کیا سبب، لیکن اس سے بھی تشخیص سے بھی یہ تو ضرور ہے کہ تجویز کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے کہ ازالے کی شکل کیا ہے، مداوا کیا ہے، علاج کیا ہے، لیکن اصل ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس اتحاد ملی کی اساس کیا ہے، کیا بنیاد ہے کہ جس پر ہم اتحاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس افتراق اور انتشار کا سبب کیا ہے، اس کے اصل مرض کیا ہے، اس کی تشخیص کی جائے۔ تو آپ نے اخبارات میں بھی وہ اعلان دیکھ لیا ہوگا کہ مجھے آج اسی موضوع پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ میں نے تین آیتیں سورہ شورا کی پڑھی ہیں آج، اور تین ہی آیات سورہ آل عمران کی، ان چھ آیات میں سے ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی کمی کے باعث یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں سب کا تفصیلی مفہوم بیان کروں۔ سورہ شورا کی جو آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 13 میں مسلمانوں کو ایک فرض یاد دلایا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، شرع لکم من الدین، ہم نے تمہیں وہی دین عطا فرمایا ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا، جس کی وحی ہم نے محمد کی طرف کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وسینا بہی ابراہیم و موسا و عیسیٰ، یہ دین ایک ہی ہے، لیکن تمہیں ہم نے جو دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، قائم کرو بھی ترجمہ ہوگا اور قائم رکھو بھی ترجمہ ہے، دونوں ترجمے 100% درست ہیں، اس لیے کہ دو ہی صورتیں ہیں، اگر دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو، خیمہ اگر کھڑا ہے اور آندھیاں چل رہی ہیں اندیشہ ہے کہ کہیں گر نہ جائے تو اسے قائم رکھنا ہوتا ہے. اس کے بانس کو پکڑتے ہیں، اس کی رسیوں کو سنبھالتے ہیں، کھونٹوں کو دیکھتے ہیں کوئی کمزور نہ ہو، تاکہ خیمہ کھڑا رہے. تو خیمے کو کھڑا رکھنا اس شکل میں کہ خیمہ کھڑا ہے، استادہ ہے، اور اگر خیمہ گر جائے تو اس کو کھڑا کرو. یہی دو صورتیں ہیں. تو دین میں بھی اقامت دین کا تصور جو ہے بالکل صحیح ہے کہ دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو. اب یہ جو فریضہ اقامت دین ہے، اس کے ضمن میں فرمایا اگلا ٹکڑا ہے جو اہم ترین ہے میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے، کہ اس کے راستے کی اصل رکاوٹ کیا ہے. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس کے بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تفرقے میں مبتلا ہو جاؤ گے تو دین کیسے کھڑا ہوگا؟ یہ خیمہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. آندھیوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اگر تم بالکل یکجان ہو جاؤ، غالب مختلف ہیں جان ایک ہو، اگر بنیانیں مرسوس ہو جاؤ، تفرقوں کو ختم کرو گے تو دین قائم ہوگا، اور تفرقہ رہے گا تو دین قائم نہیں ہو سکتا. دین اسی طرح سرنگو رہے گا. وہ صورتحال جس کا مرثیہ کہا تھا مولانا حالی نے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. تو یہ صورتحال تو برقرار رہے گا. اگر تفرقہ ہے تو اقامت دین کا کوئی امکان نہیں. اور خدا نہ خواستہ جو صورتحال سامنے ہے، اگر تفرقہ بڑھ رہا ہے تو معلوم ہوا اقامت دین کے امکانات اور معدوم ہو رہے ہیں، امید جو ہے وہ اور مدھم پڑ رہی ہے اس کی روشنی. تو یہ ٹکڑا جو ہے اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. اگلی آیت میں جو اس کا اہم ترین ٹکڑا، ویسے تو آیت کا ہر حصہ اہم ترین ہے اس موضوع کے اعتبار سے کہ جس پر میں گفتگو اس وقت کر رہا ہوں، دوسری آیت میں اب تفرقے کی تشخیص کی ہے. تفرقہ ہوتا کیوں؟ اس میں اصل میں مسلمانوں کو ایک پیشگی جو ہے ہدایت دینے کے لیے، جو سابقہ امت تھی اس میں جو تفرقہ پیدا ہوا اس کی تشخیص پیش کی جا رہی ہے. کیونکہ حضور جب دعوت دے رہے تھے تو جہاں وہ لوگ تھے کہ جو مکے کے مشرکین تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لا رہے تھے، اس لیے کہ یہ مکی صورت ہے، وہ ایک امت کی شکل اختیار کر رہے تھے، ان کو ان کا فرض بتا دیا گیا دین قائم کرنا ہے. اب اسی ماحول میں نصارہ بھی تھے اور یہودی بھی تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسولوں کے نام لیوا آخرت کے، بہرحال زبانی کلامی تو وہ اقرار کرنے والے تھے، شریعت ان کے پاس تھی، تورات کے ماننے والے تھے، اس کے اندر جو ہے قانون اللہ کا موجود تھا، فیہ ہدم و نور. اگرچہ تحریف ہو گئی تھی لیکن تحریف کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ نور بالکل گل ہو چکا تھا، روشنی مدھم تھی لیکن تھی تو صحیح. تو ان سے یہ امید ہوتی تھی کہ یہ لوگ بڑھ کر جو ہے پیش قدمی کریں گے اور حضور کی دعوت پر لبیک کہیں گے، اس لیے کہ دوسرے لوگ تو ناواقف محض ہیں لیکن یہ لوگ تو ناواقف نہیں ہیں. لیکن معاملہ ہوا کیا حقیقت کے اعتبار سے، کہ سب سے بڑھ کر دشمن یہی ہوئے. ولا تکونوا اول کافرین بہ سورہ بقرہ میں کہا گیا، پہلے کا کفر کرنے والوں میں اولیت تم تو اختیار نہ کر لو، تم تو صاحب کتاب ہو. اب یہ جو سوال ابھرا کہ آخر یہ کیوں علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، یہ کیوں لبیک نہیں کہتے، تو فرمایا کہ ان کا اپنا تفرقہ دیکھ لو کہ ان میں یہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. یہ آج جو آپ کو تھوڑے تھوڑا سا عرصہ نظر آ رہا ہے دوستی کا یہود اور نصارہ کی، یہ تو بالکل ایکسیپشنل صورت ہے، ورنہ پوری تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں انتہائی دشمنی رہی. یہ تفرقہ کیوں ہوا؟ اس کی تشخیص کی، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، یہ تفرقے میں مبتلا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یہ نہیں کہ اندھیرے میں ہے. ایک تو انسان اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر کھاتا ہے، وہ تو بہرحال قابل معافی ہے، اور ایک وہ ہے کہ سورج نصف النہار پر چمک رہا اور پھر ٹھوکر کھائے، تو اب بہرحال اسی کو بلیم کیا جائے گا کہ اس میں تو تمہاری اپنی ہی کوئی کوتاہی ہے، تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں، یا تم آسمان کی طرف دیکھ کر چل رہے ہو، راستہ نہیں دیکھ رہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ کہ بے علمی یا جہالت یا ناواقفیت کی وجہ سے تفرقہ نہیں، تفرقہ ہے اور علم کے باوجود ہے. پھر کیوں ہے؟ بغیم بینہم، یہ ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا. بغاوت کسے کہتے ہیں؟ بغا، بغا اور تغا جو ہے یہ بڑے قریب المفہوم الفاظ ہیں. طغا کہتے ہیں کسی چیز کا سرکشی پر اپنے حد سے تجاوز کر جانا، تعدی کرنا، یہ طغا ہے اور یہی بغا ہے، آگے بڑھنا اور بالادستی چاہنا، بغیم بینہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، جسے ایڈلر نے اس دور میں، وہ ایک بہت بڑا ماہر نفسیات اس دور کے جو ہیں چند گنے چنے ان میں سے ایک ہے، اس نے ہیومن سائیکالوجی میں بہت اہم جو ہے موٹیو قرار دیا ہے دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ، غلبہ حاصل کرنا، تفوق حاصل کرنا، بالادستی حاصل کرنا. تو صرف یہ جنگ ہے، باہمی جنگ، اور کوئی سبب نہیں ہے، نا واقفیت نہیں ہے. اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ یہ تو تمہاری فقہ ایک ہے خدا کے بندو، تمہارے عقائد کی امہات کتب ایک ہے، تمہارا سارا درس نظامی کا جو نظام ہے تعلیم کا وہ ایک ہے، کوئی فرق نہیں، پھر یہ سارا اختلاف کیوں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید نے تشخیص کر دی، بغیم بینہم، یہ سب کچھ جو رہا یہ ناواقفیت میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک بالادستی حاصل کرنا. اور اس آیت کا آخری حصہ جو ہے وہ پھر اس موضوع سے بہت متعلق ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ جو بعد میں وارث کتاب بنے وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہر امت کی تشکیل ہوتی ہے کتاب کی بنیاد پر، کتاب دی گئی، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، سابقہ امت کو خطاب قرآن مجید میں اسی سے، اے کتاب والوں، اس لیے کہ وہ تورات ہے اصل میں، قانون، شریعت، اور اس کی بنیاد پر وہ اہل کتاب ہے. یہ جو نصارہ ہیں ان کے پاس جو انجیل ہے، انجیل میں حکمت تو ہے، کتاب نہیں ہے، قانون نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر بھی شریعت وہی لاگو کی گئی تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو دے کر گئے. یہ تو علیحدگی بعد میں پال کے بعد ہوئی ہے، پال نے شریعت موسوی کو ساقط کر دیا، ورنہ یہ ایک امت ہے اصل میں، یہ امت موسیٰ ہے، دونوں کی دونوں. در حقیقت ان کا معاملہ جو ہے وہ اہل کتاب یعنی تورات جو ہے وہ اصل ان کی جڑ اور بنیاد ہے. تو ان کا نام ہے اہل کتاب اس لیے کہ ان کی تشکیل جو ہوئی ہے ایک امت کی شکل میں وہ اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی گئی. اسی طرح مسلمان ایک امت بنے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، یہ کتاب. اسی لیے بعض احادیث میں حضور کا یہ خطاب ملتا ہے کہ اپنی امت کو آپ نے خطاب دیا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو. یہ گویا کہ بالکل متوازی بات ہو گئی، یا اہل الکتاب قرآن میں آ رہا ہے اہل کتاب کے لیے، اور حضور مسلمانوں کو فرما رہے یا اہل القرآن. اب اس قرآن کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اولاً قرآن سے دوری ہوئی تو تفرقہ بڑھا، اس لیے کہ وہ ہے اصل میں جڑ بنیاد، وہ ہے اتفاق اور اتحاد کی بنیاد. اب جب تفرقہ بڑھ گیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئندہ نسلیں جو ہیں وہ اس کتاب ہی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گی. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی چیز مؤثر نہ رہے تو اس کے بارے میں اعتماد جو ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک دوا ہے جو پہلے مؤثر ہو رہی تھی اب کارگر نہیں ہو رہی تو اس دوا پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کتاب سے دوری ہوتی ہے، اس کتاب سے دوری کے نتیجے میں تفرقہ ہوا، جیسے کہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی کہ جو حامل تورات بنائی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو. تو جب کتاب سے کچھ دوری ہونی شروع ہوتی ہے تو اس کا منطقی نتیجہ نکلتا ہے تفرقہ، اس لیے کہ اتحاد کی جو بنیاد ہے اس سے آپ جب دور ہو گئے تو اختلافات بڑھیں گے، اختلاف تفرقے کی شکل اختیار کرے گا، اور جب تفرقہ پیدا ہو جائے گا تو اگلی نسلیں جو ہیں ان کو تو اعتماد ہی اٹھ جائے گا، اس دین ہی سے بدزن ہو جائیں گے. آج جو آپ کو اپنے ہاں نوجوان نسل نظر آتی ہے، یہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ان کا معاملہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں، اور آج تو یہاں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ یہ واجب القتل ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو، ان کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دو، کھلا تقریروں کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں. یہ وہ معاملہ ہے کہ جس سے نتیجتاً اگلی نسل جو ہے آپ سوچئے وہ قرآن پر، دین پر، کتاب پر اس کا اعتماد بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ اس لیے کہ رجال دین تو یہ ہیں، امامان دین تو یہ ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے دین کے بارے میں تو وہ یہ ہیں، اور اگر ان کا معاملہ آپس میں یہ ہو تو ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، تو یہ ایک وشس سرکل ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک سبب اس سے نتیجہ نکلا، اس نتیجے نے اس سبب کو اور گہرا کر دیا، اس سے نتیجہ اور آگے بڑھا. یہ بڑھتا جانے والا ایک اسپائرل ڈائریکشن کے اندر یہ مرض جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. کتاب سے دوری نتیجتاً تفرقہ، تفرقے کی بنیاد پر کچھ اور لوگ ہوں گے جنہیں کتاب سے بدزنی ہو جائے گی، کتاب سے اعتماد ہٹ جائے گا، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. یہ کتاب ہمارے مسائل کا حل نہیں کر سکی، یہ کتاب ہمیں جوڑ کر نہیں رکھ سکی. ایک عجیب انداز ہے جو علامہ اقبال نے اختیار کیا ہے کہ پیش ماں یک عالم افسردہ ملت اندر خاک او آسودہ رفت سوزے سینہ تادار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن میں مرد. یہ ہوا کیا امت مسلمہ کو؟ یہ مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے؟ معلوم ہوا کہ دو میں سے ایک بات تو ہے. اگر یہ کتاب ہمیں متحد نہ رکھ سکی، اگر اس کتاب نے ہمیں ہدایت نہ دی، اگر اس کتاب کے پڑھنے والے، ماننے والے، پڑھانے والے، دن رات اس کا ورد کرنے والے، اگر ان کا باہمی سر پھٹکول ہے، اگر ان کی اصلاح نہ کر سکی، تو آپ بتائیے کہ نوجوان نسل کے ذہن میں اس کتاب پر اعتماد زیادہ بڑھے گا یا اس میں اعتماد میں کمی ہوگی؟ یہ وشیس سرکل ہے کہ جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ اس کتاب ہی کے بارے میں اب شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. شک بھی ایک لفظ استعمال کیا، اور مریب کا لفظ جو ہے وہ اس شک کو ایک خاص جو ہے شان عطا کرتا ہے. ریب اور مریب وہ کہ جو دل کے اندر دغدغا پیدا کر دے، اور شک وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے عقل اور فہم سے متعلق ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں انسان کے اندر جو ہائیسٹ فیکلٹیز ہیں، جنہیں کبھی ہم ہیڈ اینڈ ہارٹ سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی ہم دل اور دماغ اردو میں کہتے ہیں. تو اس طرح سمجھئے کہ شک کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ دماغ سے متعلق ہے، سوچ سے متعلق ہے، فہم سے متعلق ہے. اور جب یہ شک بڑھ جائے تو پھر جو دغدغے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، جو وسوسے اس سے وہاں پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں جو ایمان اور یقین جو ہے اس کی جڑیں کھوکھلی ہونی شروع ہوتی ہیں، اور اس میں جو اب شبہات کے جو کانٹے ہیں چبھ جاتے ہیں، وہ ہے جسے مریب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. تیسری آیت جو ہے وہ بہت طویل ہے، کل انشاءاللہ تعالی انہی تین آیات کے بارے میں تفصیلی درس مجھے قرآن اکیڈمی میں دینا ہے، وہ میں بعد میں اعلانات میں بھی آپ کو یاد کرا دوں گا. لیکن اب یہ کہ اگر تشخیص ہو گئی، صورت حال کی سنگینی بھی واضح ہو گئی، اور ہمارے لیے سب سے بڑی سنگینی کیا ہے؟ دیکھیے دوسروں کا معاملہ اور ہے، اس لیے کہ ترکوں کو سہارا دینے والا ترک نیشنلزم ہے، ان کی زبان ایک ہے، ان کی قومیت ایک ہے، غالب اکثریت ایک ملک میں ایک نسل ایک زبان بولنے والوں کی ہے. تو اگر وہ اسلام سے دور ہوں تب بھی ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکتے ہیں، اور وہ رہے ہیں. اسلام سے انتہائی دور ہونے کے باوجود، انسان کو یوں سمجھیے کہ سرکاری سطح پر اسلام کو تج دینے کے باوجود، اس لیے کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے تو بہرحال سرکاری سطح پر اسلام کو تج دیا تھا، اسلام سے لا تعلقی کا معاملہ کیا تھا، اس کے باوجود وہ قوم ہے، وہ ملک ہے، زندہ ہے، برقرار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سہارا دینے والے دوسرے عناصر ہیں کہ جو بنیاد بن سکتے ہیں ان کے اندر کسی قومی یکجہتی کا. لیکن یہ کہ ہمارا معاملہ یہ پاکستان کا، میں نے بار بار کہا ہے کہ حضرت سلمان جس طریقے سے اپنی ولدیت بتایا کرتے تھے کہ سلمان ابن اسلام، ان سے پوچھا جاتا تھا آپ کا نام کیا ہے تو وہ جواب دیتے تھے سلمان. جب مزید پوچھا جاتا تھا، اس لیے کہ عرب میں صرف اپنے نام سے بات پوری نہیں ہوتی، آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی، نام کا فائدہ تو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، تو لوگ پوچھتے تھے سلمان ابن، بھائی سلمان تو ٹھیک ہو گیا، کس کے بیٹے سلمان؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میری ولدیت اسلام. یہ معاملہ اس سرزمین کا ہے، اس مملکت خداداد پاکستان کا ہے. جو بھی اس کا حصہ رہ گیا ہے، وہ ایک حصہ تو گیا، اگرچہ وہ آبادی کے اعتبار سے جزو اعظم تھا اور وہ گیا، وہ بنگلہ دیش بن گیا، وہ اب پاکستان نہیں. لیکن جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ بھی کوئی اتنا سادہ نہیں ہے. وہاں معاملہ اب ان کو اس اعتبار سے جو میں نے ترکی کی مثال دی ہے، کم سے کم اس سطح پر اب وہ مستحکم ہے، اس لیے کہ وہاں تقریباً ایک نسل، تقریباً ایک زبان، ایک کلچر، ایک لباس، یہ وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ایک قومی جو سیکولر بنیادیں ہیں قومیت کی، اب وہ تو ان کے پاس ہے. اسی لیے انہوں نے پاکستان کا لیبل اپنے اوپر سے ہٹایا اور بنگلہ دیش، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ زبان کی بنیاد پر ان کی ثقافت اور تہذیب جو ہے، اور وہ ہے ان کا یونیفائنگ فیکٹر جو ان کو جمع کرنے والی چیز ہے، تو وہ تو آگے اس سیکولر بنیاد پر انہوں نے اپنی قومیت کی بنیاد رکھ لی، تو کسی درجے میں ان کے لیے بھی اب استحکام ہے. لیکن معاملہ میرا اور آپ کا ہے، اس ملک کے بسنے والوں کا ہے، یہاں تو کوئی ایک زبان کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو بہت سی قومیتیں ہیں، یہاں بہت سی ثقافتیں ہیں، بہت سے کلچر ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، چھوٹے صوبے ہیں، یہاں تو قومیتوں کا پرچار ہوتا ہے اور اس کو بڑی اعلیٰ ترین سطحوں پر بھی اب ان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی بات تھی تو وہ اسلام، ہمارا یونیفائنگ فیکٹر اگر ہے تو اسلام، ہمارا مستقبل اگر محفوظ ہے تو اسلام کے دامن میں۔ اور یہ صورتحال جو سامنے آئی ہے، اسلام کا پہلے بھی کوئی ایسا ہمیں بہت مستقبل یہاں روشن اور دفشاں نظر نہیں آ رہا تھا، اور مایوسی کے اندھیارے جو ہیں وہ چاروں طرف سے آ رہے تھے، لیکن اس نئی ڈائمنشن نے جو ایڈ ہو گئی ہے اس میں، اس نے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس امید کو اور بھی، اس نا امیدی کو اور گہرا کر دیا۔ تو ہمارا معاملہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لہذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں۔ آیا صرف ہم بالکل ٹک ٹک دیدم دمدہ کشیدم دیکھتے رہیں بے بسی کے سے، ایک احساس کے ساتھ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ذرا سا ایک وقت تشویش کے اندر گزرے، چند لمحات جو ہیں وہ ذرا ہم سوچنے اور ذرا تشویش میں بسر کریں، اور پھر اپنے اپنے دھندوں میں، اپنا آفس ہے، اپنا پروفیشن ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنی دکان ہے، اپنے معاملات ہیں، اپنا گھر بار ہے، بس اس سے آگے پھر وہ بھاری سوچ ختم ہو جائے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے گویا کہ یہ طرز عمل جو ہے تو خودکشی کا طرز عمل ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس صورت حال کا علاج کیا ہے، مداوا کیا ہے، کیا شکل ہے کہ جو ہم اختیار کریں، اس کا جو مثبت پروگرام ہے، جو اس کا مداوا ہے، اس کا جو علاج ہے، وہ ہے جو سورہ آل عمران کی 3 آیات میں آیا ہے۔ ان کو میں نے اس سے پہلے بھی یہاں اپنے جمعے کی تقاریر میں بیان کیا ہے، لیکن آج پھر اس کانٹیکسٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ ادھر مبذول کراؤں۔ 3 آیات میں سہ نکاتی پروگرام، اور آپ دیکھیں گے کہ ان سورہ شورا کی 3 آیات کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے ان 3 آیات کا۔ یہاں جو پروگرام شروع ہو رہا ہے وہ سب سے پہلے خالص انفرادی سطح پر، اس لیے کہ قوموں کی حالت نہیں بدل سکتی جب تک کہ افراد نہیں بدلیں گے۔ اگر ہم اپنی اصلاح پر کمر بستہ نہیں ہوں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے قومی اور ملکی اور ہمارے ملی جو ہیں حالات وہ درست ہو جائیں، تو یہ حماقت ہے، اس کی تو کوئی امید جو ہے وہ امید موہوم کے درجے میں ہوگی۔ بات شروع کرنی ہوگی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہماری جو تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس ہے اس کا پہلا جملہ یہ ہے، اس میں ہم نے اسی فلسفے کو واضح کیا ہے کہ در حقیقت دین کا اصل مخاطب فرد ہے، فرد کی نجات، فرد کی فوز و فلاح، فرد کی شخصیت کی تعمیر، یہ دین کا اصل موضوع ہے۔ لہذا بات یہاں سے شروع کرنی ہوگی، کوئی لمبے چوڑے نسخے صرف اجتماعی سطح کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیے جائیں، اس سے کوئی معاملہ جو ہے نہیں حل ہوگا جب تک کہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز جو ہے وہ انفرادی اصلاح سے نہ ہو۔ اس کے لیے نہایت تاکیدی اور نہایت جامع اور نہایت زوردار الفاظ ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک ایک فرد اپنی جگہ پر یہ فیصلہ کرے کہ تقویٰ کی روش اختیار کرے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس کا ترجمہ ڈر کر دیا جاتا ہے، وہ بھی کسی درجے میں اس میں شامل ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ بچنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ تو بچانا جو ہے، وقع یقین کے معنی بچانا، اور تقویٰ جو ہے یہ ہے بچنا۔ تو معلوم ہوا بچو کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے، بچو اللہ کے احکام کو توڑنے سے، بچو ان چیزوں سے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بچو ان راستوں کی طرف بڑھنے سے کہ جن کی طرف پیش قدمی سے اللہ نے روک دیا ہے۔ تمہاری انفرادی زندگی، تمہارے معاملات، تمہاری اپنی شکل و صورت، تمہاری وضع قطع، تمہارا رہن سہن، تمہارا گھریلو ماحول، تمہارا معاش کا معاملہ، کیا کھا رہے ہو اور کیا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، آیا حرام سے ان کے گوشت کو پال رہے ہو یا یہ کہ حلال کا لقمہ ان کے حلق تلے ڈال رہے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں پوری طریقے سے باریک بینی سے جائزہ لینا۔ اس لیے کہ فرمایا حق کا تو قاتل ہی، جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ انتہائی تاکیدی ہے یہ آیت اس موضوع پر، اس لیے کہ اس پر تو صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور اللہ کا حق تقویٰ کا ادا کرنا کس کے لیے ممکن ہے۔ پھر سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی کہ فتق اللہ مستطاع، تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں ہے۔ تو اب ان کی جان میں جان آئی، یہ مضمون قرآن مجید میں ویسے بھی تھا، سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محاسبہ ہوگا تو وہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہے جس سے ہر ایک کو ہانک دیا جائے، بلکہ ہر شخص سے اس کی وسعت کے حساب سے حساب دیا جائے. البتہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس کو کیا دیا ہے, کس کے اندر کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں, کس میں کتنی ذہانت تھی, کس کو کتنے بہتر سے بہتر مواقع اس نے دیے. ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا, انہی کی مناسبت سے جو ہے جواب دہی ہوگی. لیکن یہ کہ یہاں صحابہ گھبرا گئے حق کا تو قاتل ہی کے الفاظ پر, اور انہیں اطمینان ہوا فتق اللہ مستطاعتم. تو پہلی بات تو یہ ہے, دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر حالت فرما برداری میں. اب آپ اس کے اندر لطیف انداز دیکھیے کہ چونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے, کیا پتا ہے اگلا ہی لمحہ, کیا پتا یہی لمحہ, تو کیا کسی کے پاس ضمانت ہے؟ اگر وہ اللہ کی کوئی معصیت کر رہا ہے, کوئی ایسا کام جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, شراب پی رہا ہے, بدکاری کر رہا ہے, کوئی اور فیل کر رہا ہے, کیا اس کے پاس ضمانت ہے اس فیل کے خاتمے تک اور پھر توبہ کی مہلت بھی مل جائے اس وقت تک موت نہیں آئے گی؟ کیونکہ ضمانت نہیں ہے. کیا جب کہ موت کا وہ جو سرد ہاتھ ہے, سرد پنجہ, وہ عین اسی وقت آ کر دبوں, وہ موت کتنی حسرت ناک موت ہوگی کہ عین حالت معصیت میں انسان کی روح قبض کی جا رہی ہے. جس کے بارے میں حضور کا فتویٰ یہ ہے, وہ قانونی مسائل علیحدہ ہیں کہ گناہ کبیرہ سے کوئی کافر جو ہے قرار نہیں دیا جا سکتا, فاسق فاجر, لیکن بہرحال وہ مسلم رہتا ہے, وہ ایک قانونی بحث ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے سوچئے تو حضور کی وہ حدیث جو متفق علیہ ہے کہ لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہ مومن, ولا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہ مومن, ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہ مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا, کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا, کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. کیا ایمان ایسی ہی بیکار شے ہے, ایسی ہی غیر مؤثر شے ہے کہ وہ ہو اور پھر بھی ایک انسان زنا کر رہا ہو, وہ ہو اور پھر بھی ایک انسان چوری کر رہا ہو, ایمان ہو اور پھر بھی ایک شخص شراب نوشی کر رہا ہو؟ ایمان تو ایسی لا یعنی شے تو نہیں ہے معاذ اللہ, ایمان ایسی غیر مؤثر شے تو نہیں ہے. ایمان حقیقی اس وقت رخصت ہو چکا ہوتا ہے, قانونی درجے میں وہ مسلمان ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن حقیقت کی سطح پر تو ایمان اس سے اس وقت جو ہے وہ سلب ہو چکا ہے. اب اس حال میں اگر موت آ گئی, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, ہوش میں آؤ, ایک ایک لمحہ بیدار اور چوکس رہ کر بسر کرو, کوئی لمحہ معصیت میں نہ گزرے, مبادہ عین اسی حالت میں موت کا ظالم پنجا تمہیں دبوچے. یہ ہے پہلی آیت. میں نہیں کہتا کہ اس سے زیادہ مؤثر, اس سے زیادہ جامع, اس سے زیادہ تاکیدی, اس سے زیادہ فصیح, اس سے زیادہ بلیغ کوئی انداز ممکن ہے ایک ایک شخص کے لیے اس جو اصلاح کے عمل کا نقطۂ آغاز ہے اس کو معین کرنے کے لیے, کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب دوسری آیت میں اینٹوں کو جوڑ دیا گیا ہے, اینٹیں پک گئی ہیں, یوں سمجھیے کہ فصیل کا جو مضبوطی کا تعلق ہے وہ دو چیزوں پر ہے. ایک تو یہ کہ ہر اینٹ پکی ہو, اگر کہیں کچی اینٹیں لگی ہوئی ہیں کھر جائیں گی, سیلاب کا ریلا آئے گا ان کو بہا لے جائے گا, فصیل کمزور ہوگی. اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے ایک ایک اینٹ جو ہے وہ بھی پختہ ہو اور ان کو جوڑنے والا, جسے آپ سیمنٹ سبسٹنس کہتے ہیں, مارٹر کہتے ہیں, مسالہ کہتے ہیں, کسی زمانے میں وہ چونا وغیرہ استعمال ہوتا تھا, آج سیمنٹ ہے, وہ بھی بڑا پختہ ہو. اگر مسالہ کمزور ہے اینٹیں اپنی جگہ مضبوط ہے لیکن بہہ جائیں گی. لہذا پہلی جو سطح تھی وہ تو اینٹوں کی پختگی کی سطح ہے, تقوی, اتق اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب دوسرا معاملہ ہے ان کو جوڑنے والی شے کون سی, وہ مارٹر کون سا ہے, وہ سیمنٹ سبسٹنس کون سا ہے, وہ چونا جو ہے وہ کیا ہے, اس کی نشاندہی کر دی جس کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں. یہاں اس کو کھول کر واضح کر کے سامنے لائے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پاؤ. معلوم یہ ہوا کہ یہ مثبت بات اب مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے. وہاں وہ سابقہ امت کی تشخیص کی گئی تھی ان میں تفرقہ کیوں ہوا, لیکن وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا تھا, پیشگی آئینہ دے دیا گیا تھا, پیشگی تنبیہ تھی, تم سے پہلے ایک امت تفرقے میں مبتلا ہوئی, کیوں ہوئی؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, العلم تورات کتاب ان کے پاس تھی لیکن آپس کی بالادستی, آپس کی زدم زدہ, اس کی وجہ سے تفرقے میں مبتلا ہوئے. نتیجہ کیا نکلا کہ اگلی جو نسلیں ہیں, نوجوان نسلیں یا آئندہ کی نسلیں, ان کا اعتماد اس کتاب اور اس علم اسی سے اٹھتا چلا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. یہاں وہاں سے بات شروع کی گئی کہ تمہارے اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ کتاب اللہ. اس لیے اعتصام بحبل اللہ جو یہاں کہا گیا اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ حبل اللہ کون سی ہے. اس کے لیے رجوع کہاں کریں گے؟ محمد الرسول اللہ کی طرف. ان کا یہ فرض منصبی ہے ازرو قرآن. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے محمد, ہم نے یہ ذکر آپ کی جانب اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں ان لوگوں کے لیے. تو محمد کا کام, وہ جو منکرین حدیث سمجھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, محض داغ کے ایک ہرکارے کا نہیں ہے کہ قرآن پہنچا دینا ہی کام تھا, بلکہ قرآن کی تعلیم, قرآن کی تشریح, قرآن کی توضیح, قرآن کی تبیین, یہ فریضہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اب ہم رجوع کریں گے وہ معلم کتاب جو ہے اس کی طرف. انہوں نے کیا بتایا؟ متعدد احادیث ہیں, ان کا بار بار یہاں ذکر ہو چکا ہے. طویل حدیث حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنتن, ان قریب بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ. حضور اس سے نکلنے کا راستہ کو بتا دیجئے, نشاندہی فرما دیجئے فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. قال کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم و ہو ذکر الحکیم و ہو صراط المستقیم و ہو حبل اللہ المتین. حضور نے فرمایا کتاب اللہ, راستہ تو ہے, میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں وہ راستہ. وہ راستہ ہے وہ مخرج فتنوں سے نکلنے کا, وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور تم سے بعد والوں کے حالات بھی ہیں, اور تمہارے درمیان جو اختلاف بھی کبھی ہوگا اس کا فیصلہ موجود ہے. فصل ما بینکم, جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا فیصلہ موجود ہے. حکم ما بینکم, اور وہی تو ہے ذکر الحکیم, پختہ ذکر وہی ہے. وہی تو ہے صراط المستقیم, جس کے لیے کہ اللہ سے دعا کرتا ہے ہر مسلمان ہر نماز کی رکعت میں, اہدنا الصراط المستقیم. اور فرمایا وہو حبل اللہ المتین, اور وہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. معلوم ہوا کہ معین ہو گیا واعتصموا بحبل اللہ. کیا معنی؟ واعتصموا بالقرآن, مضبوطی سے تھامو اس قرآن کو, مل جل کر جمیعاً. ایک قول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ مرفوعاً جو مروی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے, کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی. حضرت جبیر ابن مطعم سے ایک اور روایت ہے تبرانی کی موجم کبیر میں, جس میں حضور نے فرمایا کہ فاستبشروا, مسلمانوں خوشیاں مناؤ, تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ یہ قرآن جو ہے فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. یہ ہے وہ تشریحات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس حبل اللہ کے بارے میں. وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ قرآن. معلوم ہوا اب اس کا تمسک, اس کا اعتصام, اس کو مل جل کر تھامنا, یہ ہے بنیاد اتحاد کی, اس کے سوا کوئی اور نہیں. بات کہتے رہیے, اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے رہیے, لیکن یہ کہ کوئی مثبت شے سامنے آئے, کوئی ایسی کنکریٹ شے سامنے آئے کہ اس کی طرف رجوع کرو, اس کو تھامو, وہ ہے تمہارے لیے اتحاد کی بنیاد. بہت پیارے انداز میں علامہ اقبال نے اس مضمون کو بھی ادا کیا ہے کہ قرآن مجید ہے در حقیقت مسلمان کا آئین, اور یہی اس کے اتحاد کی بنیاد ہے. اد یک آئینی مسلمان زندہ است, مسلمان کی زندگی کا تو دار و مدار جو ہے ایک آئین کی بنیاد پر ہو. پے کرے ملت ز قرآن زندہ است, یہ جو میں پے کرے ملت ہے, ملت اسلامی کا یہ جسد جو ہے, جس طریقے سے میرا یہ پے کر جو ہے وہ روح جو ہے جان اس میں ہے, اس کی بنا پر ہے, وہ نکل گئی تو یہ تو تھوڑی دیر میں متعفن ایک لاش بن جائے گی, اور اس کا اولین مطلب یہ ہوگا کہ جلد سے جلد اسے قبر میں اتار دیا جائے. پے کرے ملت, اسی طرح ملت کا یہ جسم بھی متعفن ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر جو جان ہے وہ موجود نہ رہے. اور وہ کیا ہے؟ پے کرے ملت سے قرآن زندہ. اس پے کرے ملی کے لیے زندگی کی جو بنیاد ہے, جو روح ہے زندگی, روح حیات ہے اس کی, وہ قرآن. ماں ہما خاکو دلے آگا اوس, ہم تو سب خاک ہی خاک ہیں, خاکی الاصل ہے. ہاں اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس, تھامو اسے مضبوطی سے کہ حبل اللہ یہ ہے.
یہ ہے ہماری روح حیات، روح حیات ملی قرآن ہے۔ یہاں گویا کہ علامہ اقبال نے اپنی یہ رائے بھی ظاہر کر دی کہ یہاں حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، پورے زور شور کے ساتھ، کہ وہ جو تشریح کی ہے محمد الرسول اللہ نے وہی صحیح تشریح ہے۔ کہ اب یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکر ملت سے قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوس، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوس، اس کو مضبوطی سے تھامو کہ حبل اللہ یہ۔ البتہ یہاں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ حبل اللہ کو تھامنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو مضبوطی سے قرآن کو تھام کر کھڑے رہنا تو نہیں ہے۔ اس موضوع پر ہے میرا وہ کتاب، چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے اور رمضان مبارک جو ہے قرآن مجید کے ساتھ ایک تجدید تعلق کا مہینہ ہے، وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے ساتھ ایک انسان کا اثر نو تعلق استوار ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے اس مہینے کا، اور اس کی عبادت جو ہے صوم، اس کی اصل غرض و غایت یہ ہے۔ یہ مضامین تو اب رمضان مبارک میں انشاءاللہ بیان ہوں گے، تو یہاں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موضوع پر جو میرا کتابچہ ہے، جو ہر رمضان مبارک میں کافی ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، وہ ہے در حقیقت جواب اس کا کہ اعتصام بالقرآن سے مراد کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک طرف اس کی عظمت، اس سے محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے، نہ صرف پیدا ہو بڑھتی چلی جائے۔ اگر پچھلے سال کی نسبت اس سال قرآن کی عظمت آپ کے دل میں زیادہ گہری نہیں ہوئی، اگر پچھلے سال کی نسبت سے اس سال قرآن سے آپ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوا، تو حضور نے تو یہ فرمایا ہے جس شخص کے دو دن برابر ہیں وہ گھاٹے میں رہا۔ میں تو یہاں سال کی بات کر رہا ہوں کہ سال کا جائزہ لے انسان ہر رمضان کے بعد کہ کیا صورت بنی ہے، کہیں ایسی تو نہیں کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے اور ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے رہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جائزہ لے کہ ہمارے دلوں میں اس کی عظمت، اس کی اہمیت، قدر و قیمت کا احساس اور اس سے محبت یہ بڑھے، بڑھتی چلی جائے، پہلا پہلو یہ ہے۔ دوسرا اس کا نتیجہ ہوگا، یہ در حقیقت دل میں کی کیفیات جو ہے ان کا ظہور ہوتا ہے انسان کے عمل میں۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ اب اس کے پڑھنے کا ذوق اور شوق بڑھے، تلاوت کا حق ادا کیا جائے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق کا تلاوت، پھر یہ کہ اس پر تدبر ہو، غور و فکر کیا جائے، قرآن میں ہو غوطہ‌زن اے مرد مسلمان، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، پھر یہ کہ اس پر عمل کیا جائے، جو چیز سامنے آ جائے سر تسلیم خم، جو حکم آ جائے اس کو تسلیم کیا جائے، اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور پھر یہ کہ اس کو آگے بڑھانے اور پہنچانے کے لیے کمر کس لے انسان۔ ہر امتی کے لیے حضور کا یہ فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ، لیکن میرا کوئی امتی بھی اس سعادت سے بالکل یا محروم نہ رہے۔ تو یہ ہے اعتصام بحبل اللہ یا اعتصام بالقرآن کا اصل مطلب۔ فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تفرقے مبتلا نہ ہو، اگر یہ نہیں کرو گے تو تفرقہ ہوگا، پھر جب تفرقہ ہوگا تو اگلی نسلوں کا اعتماد ہی اٹھتا چلا جائے گا۔ وہ مضمون ہے کہ جو سورہ شورا کی آیت نمبر 14 میں بیان کر چکا۔ فرمایا اب یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے اس خاص تاریخی پس منظر کی طرف کہ جو پورے عرب میں بالعموم اور خاص طور پر مدینے کے جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے مابین تھا، لڑائی ہے، رہزنی ہے، بد امنی ہے، قبیلوں کی قبیلوں کے ساتھ کشمکش ہے، جنگیں ہیں کہ چھڑ گئی ہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، عداوتیں ہیں، بغض ہے کہ جو نسلن بعد نسلن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کا وہ انعام جو تم پر ہوا، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جبکہ تم باہم دشمن تھے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ میں نے عرض کیا پورے عرب میں یہ صورت تھی، یہ تو قریش بچے ہوئے تھے اس لیے کہ متولی تھے کعبے کے، اور تمام قبائل کے جو خدا تھے بت وہ ان کے پاس موجود تھے بطور یرغمالی، لہذا انہیں تو ایک حفاظت حاصل تھی، باقی پورے عرب میں کہیں امن اور چین کا نام نہیں، لوٹ مار غارت گری ان کا پیشہ۔ اس کنت مادان، اور خاص طور پر اوس اور خزرج کی جنگ کئی نسلوں سے چلی آ رہی تھی، 100 برس ہونے کو آ رہے تھے کہ ان کے مابین وہ قبائلی جو ہے غارت گری اور خون ریزی جاری تھی۔ اس کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تمہیں کیسے جوڑ دیا، اوس اور خزرج کو مل کر انصار بنا دیا، انصار اور مہاجرین کو ملا کر ایک امت بنا دی، ان انصار نے مہاجرین کے لیے کیسا کچھ اشار کیا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال موجود نہیں. یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ وہ بات سرے سے ختم ہو گئی، کہیں کہیں شریر لوگ جو ہے فتنے اٹھا دیتے تھے. عین مدنی دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں کسی منافق نے کوئی پرانی جاہلیت کے جو نعرے تھے ان میں سے کوئی صدا جو ہے بلند کر دی اور اس سے جذبات وقتی طور پر جوش میں آ گئے. لیکن حضور کو خبر ہوئی، حضور تشریف لائے اور حضور کے ایک دو جملوں سے معلوم ہوا کہ وہ جلتی ہوئی آگ جو ہے اس پر پانی پڑ گیا اور وہ ٹھنڈی پڑ گئی. وہ کیفیت عرب کے لوگوں میں آج تک ہے. جب دو عرب، دو افراد یا دو گروہ لڑ رہے ہوں انتہائی مشتعل مزاجی کے ساتھ، نہایت ان کے جذبات مشتعل ہوں، کوئی شخص کہہ دے صلوا علی النبی، نبی پر درود اور سلام بھیجو، فوراً معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے وہ جو بھڑکے ہوئے جذبات تھے ان پر کسی نے پانی ڈال دیا، وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی. یہ کیفیت تھی جو اسلام نے اس وقت کی تھی پورے عرب میں بالخصوص، اور خاص طور پر مدینے کے ان دو قبائل کے بعد ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پھر تم اللہ کے اس انعام و احسان کی بدولت آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور ہوش میں آؤ، یاد کرو، اپنے اس ماضی کا جائزہ لو، تم بالکل آگ کے گڑھے کے کنارے پر جا پہنچے تھے. آج یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے میرا دل لرز رہا ہے. آج یہ حال ہمارا ہے. میں جو کچھ اسے پہلے بیان کر چکا ہوں، مجھے واقعاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تباہی کے کنارے کے گھڑے پر پہنچ چکے ہیں. اور یہ بات کہ کوئی کسی شخص کا بڑا عیش و آرام ہے اور اس کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے اور بڑے ایسٹس ہیں اور بڑی کوٹھی ہے اور ہر کمرہ ایئر کنڈیشن ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی محفوظ قلعے میں بیٹھا ہوا ہے. اگر بد امنی پیدا ہو گئی، اگر یہ آگ پھیل گئی، تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس فتنے سے کہ جب اس کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو وہ صرف انہی کو نہیں پکڑتی کہ جو ظالم ہوتے ہیں اور جو اس گمراہی کے بھڑکانے والے ہیں، بلکہ پھر ہر آگ و خاص جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. پھر تو پورا جہاز ڈوبتا ہے، جیسے کہ حضور نے تشبیہ دی تھی کہ ایک جہاز کے پیندے میں اگر کچھ لوگ سوراخ کر رہے ہیں تو اوپر والے مطمئن بیٹھے رہے کہ ہمیں کیا ہے. اگر وہ جہاز ڈوبے گا تو صرف وہ نیچے والے نہیں ڈوبے گے، پورا جہاز ڈوبے گا. یہی بات ہے جو ہمیں ہوش میں آنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ ہم اگر مطمئن ہو کر بیٹھے رہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی ریشہ دوانی ہے، ہم تو نہیں کر رہے، تو اس پر ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. بلکہ یہ کہ اگر وہ فتنہ بھڑک اٹھا اور آج نے کہیں اس کو جو ہے ہمارے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیا، تو اس کے اثرات سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے. تو یہ جو الفاظ قرآن یہاں بیان کر رہا ہے اس وقت کی تاریخ کے، مجھے یہ اس وقت نظر آ رہے ہیں اپنے ماحول کے اندر کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین فرماتا ہے. لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پالو، تم راستہ جو ہے دیکھ لو، اپنی تباہی کے راستے سے بھی متنبع ہو جاؤ اور جو فلاح کا راستہ ہے اس کو بھی دیکھ لو. اب یہ ہوئی دوسری آیت. پہلی آیت انفرادی اصلاح، ہر اینٹ پکی ہو، مضبوط ہو، خالص ہو. دوسری آیت ان کو جوڑنے کے لیے، مارٹر جو ہے سیمنٹ سبسٹنس، ان کو ایک ملت بنانے کے لیے کیا شے ہے؟ اعتصام بالقرآن، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا اور مل جل کر تھامنا، اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ کو مرتکز کرنا، اس کی طرف دعوت دینا، اس کی طرف بلانا، اس کے حقائق کو اجاگر کرنا، اس کے جو مہمات مسائل ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا. اب تیسری آیت کے اندر یہ جو اب اجتماعیت وجود میں آئی، اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے ہے؟ دیکھیے تفرقے کے ضمن میں ایک بات یہ جان لیجئے کہ مثبت طور پر اگر کوئی اعلی نصب العین سامنے ہوگا تو چھوٹے چھوٹے اختلافات پس منظر میں چلے جائیں گے، اور اگر کوئی اعلی نصب العین نہیں ہے، اگر خلا ہے آگے، کوئی آپ کی زندگی کا ہدف نہیں، کوئی آپ کے قومی نصب العین نہیں، کوئی آپ کا کلیکٹو گول نہیں، تو معلوم ہوگا کہ پھر خود بخود دراڑیں جو ہیں نمودار ہونی شروع ہو جائیں، پھر وہ تفرقے کا عمل جو ہے وہ اندر ہی اندر وہ اپنا اثر دکھائے گا. لہذا ایک طرف تو اس تفرقے کو روکنے کے لیے جو بنیاد ہے اتحاد کی، وہ قرآن، اعتصام بالقرآن، اعتصام بحبل اللہ، اور دوسری طرف اگلا قدم ہے جو سامنے آ رہا ہے، ایک ہائر گول اپنے سامنے رکھو. تمہیں تو ایک بہت اعلی نصب العین عطا کیا گیا ہے، آگے چل کر آیت نمبر 110 میں اسی سورہ مبارکہ میں وہ گول ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں, اپنی عظمت کو پہچانو, اس مشن کو پہچانو, وہ رول جو تمہیں تفویض کیا گیا ہے, وہ ڈیوائن اسائنمنٹ ہے تمہارے پاس. وہ کیا ہے؟ کہ تم تو پوری دنیا کو خیر کی دعوت دینے اور نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کے لیے برپا کیے گئے. تمہارے سامنے اتنا بلند و بالا نصب العین ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر یہ سامنے رہے گا تو پھر آپس کے اختلافات کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی. جب کہیں آپ کوئی کامن دشمن آپ کا ہو, جب اس سے آپ نبرد آزما ہو تو آپس کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. ہاں, جب کوئی ایسی چیز سامنے نہ ہو تو آپس کے اختلافات چھوٹے چھوٹے بھی نمایاں ہو کر بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے ہائر گول, ایک اعلیٰ نصب العین, ایک مثبت پروگرام پوری امت مسلمہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے تمہارا رول یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ذرا امت کی, وہ کیفیت اگر امت جو ہے اپنے اس معاملے کو بھول چکی, اگر امت خواب خرگوش میں گم ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا اقبال کا وہ شعر حاتم مشاہدہ ہے, شاعر زیادہ شعور والا ہوتا ہے, شاعر بنا ہی شعر کا شعور سے ہے, تو ان کا شعور کیا بتا رہا ہے؟ پیش ماں یک عالم افسرداس فرسوداس اور ملت اندر خواب او آسوداس. یہ ہے صورتحال اس وقت. پوری امت تو خواب خرگوش میں, پوری امت بھولی ہوئی ہے اپنے اس نصب العین کو, وہ جو گول دیا گیا تھا, وہ جو رول انہیں دیا گیا تھا, وہ جو عالمی سطح پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مشن, ڈیوائن مشن جس کے کہ وہ حامل بنائے گئے تھے, اس کو بھولے ہوئے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو میں نے چونکہ عرض کیا تھا کہ یہ تین آیات جو ہے یہ ابتدا سے بات شروع کر رہی ہیں. پہلی انفرادی اصلاح, دوسری پھر جوڑو ایک دوسرے کو, اور اس کے لیے سیمنٹ سبسٹنس احتسام بالقرآن, اور اب لاؤ اس گول کو سامنے کہ اب مل جل کر ایک ایسی امت کی تشکیل کرو. ساری امت سوئی ہوئی ہو تو جو جاگ گئے ہوں وہ جاگ جائیں, اور اوروں کو جگائیں, اور جو جاگ جائیں ان کو مل کر لے کر ایک امت بنائے. یہ امت ود ان امت ہوگی, یہ اس بڑی امت سوئی ہوئی امت کے اندر ایک جاگی ہوئی اور بیدار امت ہوگی. ولتکم منکم امتن, اور لازمن ہونی چاہیے تم میں ایک امت, تم میں سے ایک امت, وہ کیا کرے؟ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دعوت الی الخیر, دعوت الی الخیر کو عام رکھیں گے تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے. پورا دین خیر ہے, حضور کی سنت خیر ہے, جو بھی چیز اس سے متعلق ہے وما والا سب خیر ہے. لیکن اگر قرآن مجید سے سمجھیں گے خیر مطلق, تو خیر مطلق اللہ کی ذات, خیر مطلق قرآن مجید, اس لیے کہ یہ الہدا ہے. اور ہدایت وہ شے ہے کہ جس چیز کے ساتھ یہ جڑ جائے وہ نعمت بن جاتی ہے. دولت نعمت نہیں جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو, مجرد اولاد نعمت نہیں جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو. تو اصل نعمت الہدا. خیر کیا ہے؟ سورہ یونس کی ایک آیت کے حوالے سے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا, ہوا خیر مما یجمعون, جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں, یہ ساز و سامان, یہ دنیا کی دولت, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گما, لا الہ الا اللہ. اصل دولت کیا ہے؟ اصل خیر کیا ہے؟ وہ قرآن. ہوا خیر مما یجمعون. تو یہاں بھی پہلا گول اب یہ دیا جا رہا ہے, اسی قرآن کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ, اسی کی طرف بلاؤ. اس لیے کہ اس طویل حدیث کا بھی آخری ٹکڑا یہ ہے, من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, جو کوئی اس قرآن کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے, جو اس کی طرف لوگوں کو بلائے, پوری خلق کو بلائے علی الاطلاق, اور اس امت کو, سوئی ہوئی امت کو بلائے خاص طور پر, کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی ہدایت ہو گئی. تو ایک تو پہلا مقصد آیا, یدعون الی الخیر ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر. اب ایک ایسی امت بن جاؤ, مل جل کر ایک ایسی امت جس کے سامنے تین کام ہوں, یہ گول ہے. یدعون الی الخیر, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے. یہ ہے ایک تیسری گول کی شکل، اور تفرقے کے ساتھ اس کا خاص تعلق یہ ہے کہ جب ایک مثبت بات سامنے ہوگی، ایک اعلی نصب العین سامنے ہوگا، تو یہ چھوٹے موٹے اختلافات ان کی اہمیت خود بخود کم ہوتی چلی جائے، یہ پس منظر میں فیڈ کرتے چلے جائیں، یہ بالکل معدوم کے درجے میں ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے، یوں سمجھیے، اگر تفرقے کو رفع کرنے کے لیے پروگرام قرآن کا میں بیان کروں خلاصہ، تو وہ دو ہے. ایک دعوت الی القرآن، اور اس کی بنیاد پر امت کے اندر اتحاد کے عمل کا آغاز کرنا. دوسرے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ایک امت کی تشکیل، ایک جماعت جو یہ کام کرے، ان کے پیش نظر ہی یہ کام ہو کہ وہ نیکی کا حکم دے کے بدی سے روکے. اس کے سوا کوئی مقصد، اپنا ذاتی کوئی دنیاوی اقتدار، دنیا میں شہرت، دنیا کی کوئی اور غرض پیش نظر نہ ہو، تمام چیزوں سے پاک ہو کر صرف ان تین کاموں کے اوپر توجہ مرتکز کر دیں. اب یہاں میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے تعلق جوڑ لیجئے، اقامت دین کی جد و جہد کسی بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے میں اگر ہوگی، تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ہو. یہی وہ چیز ہے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے امت کو، بدی کا خاص طور پر بدی سے جہاد. اس جہاد کا کمزور ترین درجہ کیا ہے؟ دل سے جہاد، بدی سے نفرت پیدا ہو جائے. پھر دوسرا درجہ زبان سے جہاد، اس بدی کو ہدف بنا کر، اپنے اختلافات کو ہدف نہ بنائیے، جو منکرات معاشرے میں پھیلے ہوئے انہیں ہدف بنائیے، جو بدیاں پھیل رہی ہیں انہیں ہدف بنائیے. اور یہ چیز جو ہے اس کے دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان کھولیے، اس کے خلاف زبان سے جہاد کیجئے. اور تیسرا اور بلند ترین درجہ، مطلوب تو وہی ہے، طاقت کے ساتھ جہاد. من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن یستطع فبلسانہ فإن یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یہ تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ صرف دل سے آپ نفرت کر رہے ہیں. ہاں اگر یہ بھی نہیں ہے پھر تو ایمان ہے ہی نہیں. وما وراء ذلك حبة خردل من الايمان. اب تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. تو کمزور ترین درجہ دل سے نفرت، اس سے بلند تر زبان کھولیے بدی کے خلاف، اور اس سے بھی اعلیٰ تر مل جل کر ایک طاقت بن کر، اجتماعی قوت فراہم کر کے، ایک پریشر گروپ کی شکل اختیار کریں. جدید اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. آج کا پریشر گروپ جو بنتا ہے مختلف ملکوں میں، وہ اپنے گروہی مفادات کے لیے بنتا ہے، اپنے ریجنل مفادات کے لیے بنتا ہے، اپنے قبائلی مفادات کے لیے بنتا ہے، اپنے طبقاتی مفاد کے لیے بنتا ہے، اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف پریشر گروپس ہیں جو دنیا کے اندر بنتے ہیں. یہاں جس امت کا تصور دیا جا رہا ہے، ایک پریشر گروپ ہو، ایک قوی جماعت ہو، منظم جماعت ہو، لیکن وہ کس چیز کے خلاف؟ کوئی طبقاتی کشمکش، کوئی علاقائی کشمکش، کوئی اور دوسری کشمکش، کوئی اپنا ذاتی اقتدار نہیں، بلکہ صرف وہ چیزیں جو منکر ہیں عذرو دین، عذرو شرع محمدی علی صاحب صلوات و سلام، اس کو ہدف بنا کر اس کے خلاف یہ پریشر گروپ جو ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے ذریعے سے عمل کرے گا. تو اسلامی معاشرے میں یہی جد و جہد کی شکل ہے اقامت دین کے لیے. تو جہاں سے ہم چلے تھے آج سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، وہیں ہم پہنچ گئے ہیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ در حقیقت یہ ہے وہ پریکٹیکل شکل کہ جس ذریعے سے یہ جد و جہد جو ہے اقامت دین کی، وہ کسی بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے میں کی جا سکتی ہے. اب صرف اتنا عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی بار بار کہا ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں نے جو بھی کام کیا ہے پچھلے 18-19-20 برسوں میں، سن 65 میں لاہور آ گیا تھا، پہلا قدم کیا تھا؟ قرآن کے حلقہ ہائے مطالعہ، درس قرآن کی محفلیں، قرآن کانفرنسیں، قرآنی تربیت گاہیں، قرآنی سلسلہ اشاعت. اب اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ ہوا بڑے پیمانے پر، وہ الہدا کا ٹی وی پروگرام، یہ وہ سارا گروپ کر لیجئے، دعوت الی القرآن، یدعون الی الخیر، اس کے لیے انجمن خدام القرآن قائم ہوئی جس سے آپ واقف ہیں. کچھ وقت لگانا ہے، کچھ صلاحیت کھپانی ہے، کچھ پیسہ صرف کرنا ہے، کچھ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. ذہنی طور پر اپنے آپ کو جد و جہد کے لیے آمادہ کریں، اپنے وقت، اپنی قوت، اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت اور اپنے پیسے میں سے کچھ حصہ پہلے سے ریزرو کر لیجئے اس کام کے لیے، دعوت رجوع الی القرآن. اور دوسرا کام جو تھا تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامت دین کی جد و جہد. آج آپ کے اس شہر میں اللہ کے فضل و کرم سے اس تنظیم اسلامی کا نواں سالانہ اجتماع شروع ہو رہا ہے، اس کا افتتاحی اجلاس آج بعد نماز مغرب ہوگا اور یہ پانچ دن تک ہمارا اجتماع چل رہا ہے. ہماری تنظیم اس معنی میں سیاسی تنظیم نہیں ہے، انتخابات سے کوئی تعلق نہیں، نہ جماعتی سے نہ غیر جماعتی، بحث ہی نہیں. ہم انتخابات کو ضروری سمجھتے ہیں ملک کے لیے، ملک کے فضا میں اطمینان رکھنے کے لیے، سینس آف پارٹیسپیشن رکھنے کے لیے، لیکن یہ کہ اسلام کا کام انتخابات کے ذریعے نہیں ہو سکتا. ہماری تشخیص کی روح سے تفرقہ بڑھتا ہے بدقسمتی سے. اب پمبا کجا کجا نام والی بات ہے یہ بات جو ہے کہ ہمارے اس تفرقے کو بڑھانے میں اس انتخابی طریقہ کار نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے کہ جب ہر ایک کو اسلام کے نام پر ووٹ لینے ہیں، اپنی اپنی بھیڑوں کو اور اپنے اپنے گلوں کو علیحدہ نمایاں کرنے کے لیے اپنے اختلافات کو نمایاں کرنا ضروری ہو گیا ہے، اپنے اختلافی نکات کو شاعر کا درجہ دینا ضروری ہو گیا ہے تاکہ ہر ایک اپنے گلے کو محفوظ کر لے، تو اس سے تو ہم بہت کوسوں دور ہیں. ہمارے سامنے تو انقلابی نہج ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی شرح انشاءاللہ تعالی ان پانچ دنوں میں وہاں ہوگی. اس کے لیے جو جماعت ہم نے قائم کی اس کے اصول کیا ہے؟ اب آپ حضرات میں سے جن کو دلچسپی ہے، جو کسی بھی قافلے سے منسلک ہیں اور مطمئن ہیں، وہ وہاں اس میں کام کریں. لیکن یہ کہ جو لوگ بالکل خالی ہیں، وہ دین کے کسی جد و جہد میں اجتماعی سطح پر شامل نہیں ہیں، ان کے لیے تو لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے غور کا معاملہ ہے. اور جو لوگ کسی وجہ سے جہاں کام کر رہے ہو اگر مطمئن نہیں ہے تو آئیں ہمیں بھی دیکھیں. تنظیم اسلامی کو اسی مقصد سے قائم ہوئی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْهُمْ. آیت ختم کہاں ہوتی ہے؟ صرف یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے جو یہ فرض ادا کر رہے ہوں. تو میں نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.